حامل القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. قرآن مجید کی یہ آیات, جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پچھلی نشست میں, جس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب امیزنگ کیفیت تھی کہ جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نوٹ کیا اور بیان کیا, اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھتے ہی آپ سے دریافت کیا کہ یہ آپ کی کیفیت آج کیا ہے, کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں ایسی نہ ہو کہ مجھ پر یہ آیات آج رات نازل ہوئی ہیں. ان آیات میں جیسا کہ پڑھ چکے ہیں کہ ایمان کا ایک پروسیس بیان ہوا ہے, سنتھیسز آف ایمان. یعنی ہم تو وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے مسلمان بندوں اور بندیوں کے گھر میں پیدا کیا اور ہم پیدائشی مسلمان ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس کو شکر ادا نہیں کر سکتے. یہاں اصل میں ان لوگوں کی ایمان کا پروسیس بیان ہوا ہے جو ایک باطل ماحول کے اندر اور کافرانہ گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں, اور پھر وہ اپنے غور و فکر سے, اپنے مشاہدات سے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ٹریس کرتے ہیں, اور پھر ان پر غور و فکر کر کے وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ کائنات نہ آپ سے آپ بنی ہے بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اور اس میں جو دو قسم کے قوانین چل رہے ہیں, مادی قوانین جو بالکل اٹل ہیں, کبھی ان میں کوئی جمع تفریق نہیں ہوتی, 20 کا 20 اور 19 کا 19 ہی رہتا ہے, لیکن انسان کے اخلاقی قوانین جو ہیں وہ ان ریسپونڈیڈ ہیں. ان کے نتائج جن نکلتے ہیں, جو نیک لوگ ہوتے ہیں, اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, سچ بولنے والے, دیانتداری سے معاملہ کرنے والے ہوتے ہیں, وہ اس دنیا میں نقصان سے دوچار ہوتے ہیں. حالانکہ ہر انسان کا دل یہی کہتا ہے کہ یہ صحیح طرز عمل ہے, یہ غلط طرز عمل ہے, اس طرز عمل سے اچھے نتائج نکلنے چاہیے اور اس طرز عمل سے برے نتائج نکلنے چاہیے. یہ بات انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ سنس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے, جس نے یہ کائنات پہلی بار بنائی ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے, جس نے انسانوں کو پہلی بار پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کیا کر سکتا ہے, تو ہو نہ ہو کوئی اور زندگی آنے والی ہے کہ جس میں انسان کے تمام اعمال کا حساب اس سے لیا جائے گا, اور جن لوگوں نے نیکیاں اور بھلائیاں کی ہوں گی اللہ تعالیٰ انہیں بھرپور جزا دے گا. اس لیے کہ ایک لائف سپین جو ہے کسی انسان کا, وہ ویسے بھی کسی نیک انسان کی نیکیوں کا بدلہ دینے کے لیے ناکافی ہے, اور اسی طرح ایک لائف سپین جو ہے وہ کسی ظالم اور کسی برے انسان کے ظلم اور برائیوں کا بدلہ دینے کے لیے, سزا دینے کے لیے بھی ناکافی ہے. ایک شخص 10 انسانوں کو قتل کرتا ہے تو اسے پھانسی چڑھا دیا جائے تو یہ ایک قتل کی تو سزا ہو سکتی ہے, لیکن وہ 10 قتلوں کی سزا نہیں ہو سکتی. ایسی زندگی کہ جس میں موت نہ آئے اور بار بار اسے اس تکلیف میں سے گزارا جائے کہ موت کی تکالیف اور موت کی کمپلیکیشنز جو ہیں وہ ان کو فیس کرے, لیکن اس کی زندگی کی اختتام نہ ہو, انسان کا دل تقاضا کرتا ہے. اور ایک شخص یہاں تک پہنچا ہوا ہوتا ہے جب اس کے سامنے حق کی دعوت آتی ہے, نبیوں کو ماننے کی دعوت آتی ہے, تو پھر وہ دیر نہیں کرتے ان کی اس دعوت کو قبول کرنے میں، ان کی اس بات کو ماننے میں. تو یہ ہے جسے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک منادی کرنے والے کو ایمان کی منادی کرتے ہوئے. کیا منادی کر رہا تھا؟ انا آمنو بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ. فآمنا، تو ہم اس پر ایمان لے آئے، یعنی اس پر یعنی نبی پر ایمان لے آئے. اس کے بعد پھر جو ان کی اپنی دعائیں ہیں وہ کیا ہیں؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. حالانکہ وہ ایمان کے اتنے اونچے مرتبے پر ہوتے ہیں، اخلاق کے اتنے اعلیٰ معیار پر کاربند ہوتے ہیں کہ ان کی مثال دی جا سکتی ہے، قابل فخر کارنامے ہوتے ہیں ان کے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے اپنے کارناموں کا ذکر نہیں کرتے، اپنی خامیوں، کوتاہیوں اور برائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے. وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے. وتوفنا مع الابرار، اور ہم خود تو نیک نہیں ہیں، ہمیں تو بہت سی خامیاں اور کوتاہیاں ہیں، لہذا تو ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دے دے. اور اے ہمارے رب، جو وعدے تو نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے ہم سے کیے ہیں، ہم سے فرمائے ہیں، تو ان وعدوں کو پورا کر دے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر. اگرچہ ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، ہم اس وعدے کو پورا نہیں کر رہے جو ہم نے تجھ سے کیا ہے، پھر بھی تو ہمیں رسوا نہ کر قیامت کے دن. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے ان آیات میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ فاستجاب لہم ربہم، تو ان کے رب نے ان کی پکار سن لی، ان کی دعا قبول فرما دی. اب اللہ تعالیٰ ان کے کارناموں کا تذکرہ کرتا ہے، انہوں نے تو اپنی برائیوں اور خامیوں کا تذکرہ کیا تھا دعا کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ قبولیت کا اعلان کرتے ہوئے ان کا اعتراف کر رہا ہے، انہیں شاباش دے رہا ہے کہ فاستجاب لہم ربہم، تو ان کے رب نے ان کی دعا سن لی. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں تو تم میں سے کسی عمل کو بھی ضائع کرنے والا نہیں ہوں، تم میں سے کسی کے عمل کو بھی ضائع کرنے والا نہیں ہوں. من ذکر او انثی، خواہ مرد ہو یا عورت. دنیاوی اعتبار سے مرد اور عورت جو ہیں یہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. ہم شخص اس دنیا میں آنے کے لیے اپنی ماں کے محتاج تھے، اور پھر ہماری اولاد جو ہے، بیٹے بھی بیٹیاں بھی، وہ ہمارے ذریعے سے وجود میں آئے. پھر جب ہم اکٹھے رہتے ہیں تو پھر ہم الگ نہیں ہو سکتے. ایک شخص جو ہے وہ ایک گھر میں رہتا ہے، تو اگر اس نے اس گھر میں رہنا ہے تو وہ اس گھر سے بالکل لا تعلق نہیں ہو سکتا. یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے، جیسے حضرت آسیہ کی مثال ہے کہ وہ فرعون کی بیوی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی نیک بندی تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے گھر بنایا ہے. اور دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ کیا تھی؟ اللہ کے نبیوں کے گھر میں تھی لیکن وہ صاحب ایمان نہیں تھی، ان کے ساتھ وفادار نہیں تھی، ان کے راز لیک کرتی تھی، لہذا ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہونے کے باوجود اخروی اعتبار سے ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے. اس نے گیون سرکمسٹانسز میں اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی حالات انہیں دیے تھے ان میں اف ہی اور شی پرفارمز ویل، ہی اور شی ول بی ریوارڈڈ. لیکن اگر اس نے کسی اچھے گھرانے میں رہ کر بھی، نیک گھرانے میں رہ کر بھی مس بیہیو کیا ہے، ٹھیک پرفارم نہیں کیا، برا طرز عمل اختیار کیا ہے، تو اسے انڈیویجولی اس کا حساب دینا ہوگا. حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ تحریم میں فرمایا گیا کہ وہ دونوں، یعنی حضرت نوح بھی حضرت لوط بھی، اپنے بیویوں سے کہ کسی کام نہ آ سکے. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین، اور کہا گیا، حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ داخل ہو جاؤ آگ میں دوسرے داخل ہونے والوں کی طرح. یعنی جیسے ہماری جیلوں میں کلاسز ہوتی ہیں نا، بی کلاس بھی ہے اور پھر اے کلاس بھی ہے، جہاں جو بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں وہ جیب میں رکھے جاتے ہیں، ان کو تو ہر قسم کی فیسلٹی وہاں پر حاصل ہوتی ہے. تو واضح کیا گیا کہ نبیوں کی بیویاں ہونے کے باوجود انہیں کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ملے گا، عام داخل ہونے والوں کی طرح تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ. تو میں تو کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، وہ مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو. جیسے میں نے عرض کیا کہ مرد سے بیٹیاں بھی پیدا ہوتی ہیں اور عورت سے بیٹے بھی پیدا ہوتے ہیں، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو. اب ان کے کارناموں کا ذکر ہے، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، تو وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی، ہجرت کے لفظی معنی چھوڑنے کے ہیں، ہجرت کے اردو شاعری میں عام استعمال ہوتا ہے، وصل ملاقات محبوب کے ساتھ اور ہجر اس سے دوری علیحدہ ہونا. تو فالذین ہاجروا، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت اختیار کی، وعودوا فی واخرجوا من دیارہم، اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے. یا تو اس کا آپ یوں مفہوم لے لیں، بہت سے مترجمین نے یہ مفہوم لیا ہے کہ انہوں نے ہجرت کی یعنی وہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہجرت کا بنیادی سینس کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ان تہجر ما کریہ ربک، کہ تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تیرے رب کو پسند نہیں ہے. یعنی ہر اس کام سے، ہر اس بات سے علیحدہ ہو جانا جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے. یہ ہے ہجرت کی اصل بنیاد. اور پھر اس کی آخری حد کیا ہے؟ تمہیں اپنا گھر بار، اپنے اہل و یار بھی چھوڑنے پڑ جائیں تو اللہ کے لیے چھوڑ دو. تو فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واؤذوا فی سبیلی، اور انہیں میرے راستے میں ایذا دی گئی. وقاتلوا، اور انہوں نے جنگ کی. وقتلوا، اور اللہ کے راستے میں قتل بھی ہو گئے. لو کفرن عنہم سیئاتہم، ان کے ان کارناموں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا، میں لازماً ان کی برائیوں کو ان سے دور کر کے رہوں گا. عربی زبان میں فعل مضارع کے آخر میں ایک شد والی نون آئے اور مضارع کے شروع میں لام آئے تاکید کے لیے، تو یہ تین اسلوب ہو جاتے ہیں تاکید کے. تو میں لازماً ان کی برائیوں کو ان سے دور کر کے رہوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور میں لازماً انہیں داخل کر کے رہوں گا. کہاں؟ جناتن، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ قرآن مجید میں کئی دفعہ جنت کے اوصاف میں سے ایک وصف ذکر کیا گیا ہے کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. تو عام طور پر جو ہمارے ہاں اچھے گھر کا تصور ہے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ اٹیچ نہ ہو، ڈیٹیچ گھر ہو، اور اس میں لانز ہوں آگے پیچھے دائیں بائیں، اور پھر اگر وہ کہیں ریور سائٹ پر ہو، سی سائٹ پر ہو، لیک سائٹ پر ہو، تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور اس میں انسان کو رہنے کا مزہ آتا ہے. اب یہ نہریں کس نوعیت کی ہوں گی؟ جو تفاصیل آئی ہیں کہ شہد کی بھی نہریں ہوں گی، دودھ کی بھی نہریں ہوں گی، اور شراب کی بھی نہریں ہوں گی، تو وہ کیا وہ کورڈ نہریں ہوں گی، اوپن نہریں ہوں گی؟ یہ ہم تفصیل نہیں جان سکتے، لیکن بہرحال اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، تو وی گاٹ ٹو بلیو کہ ہاں ایسا ہی ہوگا. اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ بالکل کھلی نہر کوئی چل رہی ہو لیکن اس میں کوئی امپیورٹی نہ ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نہریں پائپوں کی شکل میں چل رہی ہوں، یہ تو ایک امکان ہے نا. لیکن جنت کی نعمتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کافی ہے کہ لا ادن سمعت، نہ کسی کان نے پورے طور پر ان کی حقیقت کو سنا، ولا عین رأت، اور نہ کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا، ولا خطر علی قلب البشر، اور نہ کسی دل میں اس کا کوئی خیال ہی پیدا ہوا، کوئی نقشہ ہی بنا. یعنی ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے، الفاظ کو مانیں گے ہم، اللہ نے فرمایا ہے ہاں ایسا ہی ہوگا، لیکن ایگزیکٹ شکل کیا ہوگی، وی ہیو نو آئیڈیا. تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ثوابم من عند اللہ، اللہ کے پاس سے ریوارڈ اور بدلے کے طور پر. یہ ثواب کا لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں, اس کام میں بڑا ثواب ہے, مطلب کیا ہے, اجر ہے, ریوارڈ ہے, ثواب من عند اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلے کے طور پر. واللہ عندہ حسن المآب, اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے, یعنی رہنے کی جگہ کئی اینگل سے اچھی ہوتی ہے. ایک اینگل کیا ہوتا ہے کہ اگر جس سے آپ کو پیار ہے اس کا قرب آپ کو مل جائے تو وہ کٹیا بھی ہو تو آپ کو اچھی لگے گی. تو یہ دونوں پہلو اکٹھے کر دیے کہ ایک بندہ یہ مومن کے لیے جو قرب ہے اللہ تعالیٰ کا, وہ بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہوگی, تو اس کو بھی واضح کر دیا کہ واللہ عندہ حسن المآب, بے شک اللہ کے پاس, اور اللہ کے پاس بہترین بدلہ ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا آزادی کے ساتھ, پراسپیرٹی کے ساتھ, یہ آپ کو دھوکہ نہ دے, ڈیسیو نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام, یعنی ان کو ذرا اپنے تصور میں لائیے کہ جب اللہ کے باغی زمین میں آزادی سے گھوم پھر رہے تھے, کاروبار کر رہے تھے, مزے لوٹ رہے تھے, اور اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے تکالیف اور مصائب میں گھرے ہوئے تھے, تو وہ آئے گا نا خیال کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, برد گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے کہ نبی, کافروں کا شہروں میں آزادی سے چلنا پھرنا آپ کو دھوکہ نہ دے, متاع قلیل, یہ برتنے کا تھوڑا سا سامان ہے, یہ تھوڑا سا کمفرٹ ہے جو ہم انہیں دے رہے ہیں. ثم مأواہم جہنم, پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس مضمون کو کہیں فرمایا کہ ہم انہیں گھیر کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں تاکہ وہ مگن ہو جائیں اور زیادہ سرکشی اور بدماشی کا مظاہرہ کریں, اور پھر ہم انہیں قیامت کے دن دبوچ لیں. متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے, بہت بری جگہ ہے. مہاد کہتے ہیں گود کو, مہاد ٹھکانہ جہاں انسان ٹھہرتا ہے, جہاں انسان ریلیکس کرتا ہے, جہاں انسان رہتا ہے. لیکن الذین تقوا ربہم, لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے, لہم جنات تجری من تحت الانہار, پھر دوبارہ وہی بات, ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے, نزلا من عند اللہ, اللہ تعالیٰ کے پاس سے مہمان نوازی کے طور پر. ایک ہے اللہ کی مہمان نوازی, ایک ہے خاص اللہ کے پاس سے مہمان نوازی, کہ آپ کسی خاص مہمان کے لیے کوئی خاص چیز جو ہے وہ لے کے آتے ہیں کہ یہ میں نے آپ کے لیے ایک ہفتے سے لے کر رکھی ہوئی ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ مہمان کا خاص اعزاز ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے خاص اپنے پاس جو ہیں وہ نعمت رکھی ہوئی. البتہ یہ جو نزول کہا, اس میں ایک اور بہت اہم مضمون ہے چھپا ہوا, کہ مہمان نوازی کے لیے عربی زبان کے دو ایکسپریشنز ہیں بنیادی طور پر, ایک نزول اور ایک ضیافت. نزول کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی مہمان آپ کے پاس آتا ہے, یعنی نزلہ ینزلو اترنے کے معنوں میں آتا ہے, یعنی ہی لینڈز ایٹ یور ہاؤس, تو آتے ہی جو انٹرٹینمنٹ آپ اس کی کرتے ہیں وہ نزول کہلاتی ہے, جو موسم کے حساب سے ہوتی ہے. سردی میں آپ کا مہمان آئے گا تو آتے ہی آپ اس کو گرم گرم کافی پیش کریں گے, اس کے لیے ہیٹر آن کریں گے, اس کو آپ کوئی چادر یا کمبل اڑائیں گے, اور شدید گرمی میں آئے گا تو آپ اس کے لیے اے سی آن کریں گے, پنکھا آن کریں گے, اور اسے ٹھنڈا مشروب لا کر پلائیں گے. تو قرآن مجید میں احادیث میں جن نعمتوں کا بالعموم تذکرہ ہے, جو ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں اوپر کی آیات میں, ان کا تعلق نزول کے ساتھ ہے. اس لیے کہ ایک بندہ مومن جب اللہ تعالیٰ کی بندگی پر کاربند ہوتا ہے تو وہ دنیا کی نعمتوں کو اس طرح اویل نہیں کر سکتا جس طرح وہ کافر اویل کر رہے ہوتے ہیں. کھلا کھانا، کھلا پینا، کھلا گھومنا، ادھر ادھر جانا، کوئی پابندی نہیں. بندہ مومن جو ہے وہ اپنی نظر کی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنی چال کی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنی خوراک کی بھی حفاظت کرتا ہے کہ حرام جو ہے یہ میرے مال میں شامل نہ ہو، اور احتیاط کے ساتھ چلتا ہے، لہذا کھلا نہیں کھا سکتا. تو جب اللہ تعالیٰ کے مہمان بنیں گے ہم، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے جائے ہماری تمام کوتاہیوں سے درگزر کرتے ہوئے، تو پھر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جو کمی ہے اس کو کمپنسیٹ کرے گا، کھانے کو کھلا ہوگا، اور اویل کرنے کو بڑے لیوش گھر ہوں گے ہر اعتبار سے. یعنی ایک ملازم آدمی جو ہے وہ اس کی کتنی بھی تنہا ہو جائے، بہرحال وہ کھلی عیاشی نہیں کر سکتا، بہرحال کچھ نہ کچھ پابندی جو ہے اس پر ہوگی، اپنی تنخواہ پر گزارا کرے گا اور کہیں ادھر ادھر سے ہیرا پھیری نہیں کرے گا، تو بھاڑا اس کی ایک لیمٹ ہوگی. جبکہ اس کے ساتھ اس سے نیچے کے رینک کے کام پر کام کرنے والا اگر وہ ہیرا پھیری کرتا ہے تو اس کی لائف جو ہے وہ زیادہ لیوش ہوگی. اس کے بچے جو ہیں وہ روٹس میں پڑھ رہے ہوں گے، اور ایک مینیجر لیول کا آدمی جو ہے جو بالکل حلال پر اکتفا کرتا ہے، اس کے بچے جو ہے وہ ایک ڈی پی ایس میں پڑھ رہے ہوں گے یا کسی اور اس لیول کے اسکول میں پڑھ رہے ہوں گے. لیکن اس کو ایک احساس ہوگا، ایک طرف خوشی ہوگی کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں توڑ رہا، سکون قلب ہوگا، اور دوسری طرف محسوس ہوگا کہ اس کی بیوی بھی اسے تانے دے گی، اس کے بچے جو ہیں وہ بھی کہیں گے کہ لو جی فلاں جو ہے بچے فلاں کر رہے ہیں اور ہمیں جو ہے یہ نہیں مل رہا. تو ایک ڈپریشن بھی وقتاً فوقتاً اس پر طاری ہوگا، وقتاً فوقتاً شیطان بھی اکسائے گا کہ تم بھی کر لو. لیکن اگر وہ استقامت کے ساتھ کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کا گھر بھی اتنا لیوش نہیں ہوگا جتنا حرام خور کا ہے. اسی طرح کاروبار کے اندر آپ دو نمبری نہ کریں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، برکت بڑھتی ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے آپ کو کہ آپ کی دکان میں گاہک آیا اور اس نے آپ کا وقت بھی ضائع کیا اور نکل کر جا کر ساتھ والی دکان سے مہنگی چیز بھی خریدے گا اور دو نمبر بھی خریدے گا. ظاہر بات ہے آپ نے جھوٹ نہیں بولا، گاہک کو اس کے ساتھ دو نمبری نہیں کی، تو آپ کی گاہکی کم ہوگی اور آپ فائنینشلی سفر کریں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن کمپنسیٹ کرے گا اور وہ نعمتیں تھا. لیکن سب کیا ہیں؟ یہ نزول ہیں، یہ ابتدائی مہمان نوازی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ضیافت وہ کیا ہے؟ وہ اس سے بڑی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہے گا کہ میں تم سے راضی ہوں. رب العالمین کا مالک کا خوش ہو جانا، یہ مالک تو بہت دور کی بات ہے، امپلائر بھی شاباش دیتا ہے تو انسان کو بڑی مسرت ہوتی ہے کہ جی میرا امپلائر مجھ سے راضی ہے. لیکن جب رب العالمین ہمارا مالک ہم سے راضی ہوگا تو ہمیں کتنی خوشی ہوگی، اس کے جواب میں پھر ہم بھی اس سے راضی ہو جائیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں یہ مفہوم ہے. پھر اس ضیافت کی بھی جو لذیذ ترین ڈش ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، وہ کتنی امیزنگ ہوگی، وہ تو ہمارے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کتنی مزے کی شے ہو. تو یہاں جو بعد میں وعدے کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ نزلا من عند اللہ، کہ اللہ کے پاس سے ابتدائی مہمان نوازی ہے. وما عند اللہ خیر للابرار، خیر للابرار، اور جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت خوب ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور اہل کتاب میں سے یقیناً کچھ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف ہے مسلمانوں نازل کیا گیا ہے، وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا تھا یعنی تورات و انجیل، خاشعین للہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، لا یشترون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کو ثمنا قلیلا، قلیل قیمت کے عوض نہیں بیچتے. یعنی اکثر جو یہود علماء تھے ان کا طرز عمل کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ کر دنیا کماتے تھے، اور سب سے بڑی جو آیات تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں تھی جو انہوں نے چھپائی تھی، جس کا غلط مفہوم جو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو بتایا تھا، وہ تو ہو گئے بڑے مجرم. لیکن وہ لوگ کہ جو تورات و انجیل کو بھی مانتے تھے اور اس کے مطابق عمل پیرا تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کا رابطہ ہوا اس نور ہدایت کے ساتھ، تو انہوں نے اس کو بھی مان لیا، تو ان کا کیا ہے؟ دوہرا اجر ہے. تو ان کا وہ پہلا تورات پر عمل کرنے کا اجر بھی اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اور آیات کا غلط انٹرپریٹیشن لوگوں کے سامنے پیش نہ کرنے کا عمل بھی اللہ کے ہاں محفوظ ہے. لہذا ان کے بارے میں فرمایا اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ان کو دوہرا اجر ملے گا. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے. اس کے بعد اختتام ہو رہا ہے، بڑی زوردار آیت آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو ثابت قدم رہو اور استقامت اختیار کیے رکھو. یعنی صبر جو ہے اس کے دو بنیادی مفہوم ہیں، ایک ہے پیشنس، دوسرا ہے اسٹیڈ فاسٹنس. پیشنس کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی گزرے ہوئے واقعے پر انسان کا پازیٹیولی ریئیکٹ کرنا اور اس پر واویلا نہ کرنا. کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، وہ تو ہو گیا، اب صبر کیا ہے؟ کہ اسے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیں. دوسرا صبر کا مفہوم ہے ثابت قدمی، یعنی آپ کو کوئی تھریٹ کرتا ہے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہم تمہارا بیٹا مار دیں گے، اس کو اغوا کر لیں گے، اس پر ثابت قدم رہنا کہ ٹھیک ہے ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ پر انسان کو یقین ہو تبھی وہ کہہ سکتا ہے، ورنہ وہ تو رات کو سوئے سوئے بھی بڑبڑا کر اٹھے گا کہ کہیں میرا بچہ جو ہے اس کو کوئی ٹھاکو تو نہیں لے گیا. اللہ تعالیٰ پر یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور دعا کرے گا اللہ تعالیٰ سے کہ تم میرے بال بچوں کی حفاظت کر، اور اپنا فرض یہ سمجھے گا کہ میری ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ میں حق پر قائم رہوں اور کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کام نہ کروں. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو صبر کے دو مفہوم ہو گئے. صابروا وہی مادہ ہے باب مفعلہ میں چلا گیا، تو باب مفعلہ کے اندر بالعموم مفہوم ہوتا ہے مقابلے کا. مقابلہ خود کیا ہے؟ باب مفعلہ ہے، یعنی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنا. محاسبہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کا حساب کرنا، ٹھیک ہے. اور قتل کے معنی قتل کرنا، ٹو مرڈر، ٹو کل. مقاتلہ کیا ہے؟ ٹو گو فار وار، یعنی آمنے سامنے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے مقابلے میں آنا. جہد کیا ہے؟ کوشش. مجاہدہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے خلاف جد و جہد کرنا. میں اس کو گرانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ مجھے گرانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ مجاہدہ ہے. مجاہدہ مع نفس، یعنی اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، ٹھیک ہے. اور دوسری حدیث میں جس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الجہاد قرار دیا ہے، وہ کیا ہے؟ جابر حکمران کے سامنے حق بات کہنا. اس لیے کہ جابر حکمران کے پاس طاقت ہوتی ہے، اور پھر اس کے ریٹیلیشن اور اس کے جواب کا بھی آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ افضل جہاد ہے. شعر کہنا ایک ہے، ایک ہے مشاعرہ، یعنی آمنے سامنے بیٹھ کر شعر کہنا. تو اسی طرح مصابرت کیا ہوئی؟ یعنی آپ کے مقابلے میں جو آپ کا دشمن ہے وہ بھی بڑی استقامت دکھا رہا ہے، اور آپ بھی استقامت دکھا رہے. یعنی اسی صورت میں ہم پڑھ کے آئے ہیں نا کہ مسلمانوں سے کہا گیا، پھر کیا ہوا کہ تمہیں اگر احد میں شکست ہو گئی، تمہاری اپنی غلطی سے ہوئی اگرچہ، تو ایک ساتھ پہلے تم نے بھی تو ان کے 70 مارے تھے، اگر تمہارے 70 شہید ہو گئے ہیں تو کیا ہوا؟ یعنی مطلب کیا ہوتا ہے اس کا کہ تمہارا دشمن دیکھ لو، پچھلے سال 70 مروا کر بھی اس نے سرنڈر نہیں کیا، ثابت قدم ہے کفر کے لیے، تو تم بھی ثابت قدم رہو. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا. اس کے بعد فرمایا ورابطوا. اس کے دو مفہوم ہیں، ایک تو تصوف میں آپ کو معلوم ہے کہ جو درجے ہیں یعنی سلوک کے، ان میں سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ ربط قلب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کے دل کا رشتہ جو ہے وہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حاضر ہو. استحضار اللہ فی القلب، یہ کیا ہے؟ یہ ربط قلب جو ہے یہ تصوف میں سب سے اونچی منزل ہے کہ کسی شخص کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں آ جائے. تو یہ وہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے، رابطو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہو. اور دوسرا، سورہ انفال میں ایک آیت آئی ہے جس میں حکم دیا گیا ہے مسلمانوں کو کہ وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ اعدوا لهم، ان کے لیے تیار رہو، یعنی کافروں سے لڑنے کے لیے تیار رہو، ما استطعتم ایز مچ ایز یو کین، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، خیل کہتے ہیں گھوڑوں کو، رباط الخیل یعنی گھوڑوں کو بھی چوکوں سے تیار رکھو ہر وقت کہ کسی بھی وقت ضرورت پڑ جائے تو تمہارے پاس وہ ریڈی گھوڑے ہوں موجود، کہ جس کے ذریعے سے تم کفار کی، دشمنوں کی یلغار کو روک سکو یا تم پیش قدمی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کر سکو. تو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، دونوں مفہوم ذہن میں رکھیے گا کہ جو کچھ آئے تم پر اس کو جھیلو، برداشت کرو، اور ثابت قدمی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتے رہو، اور اپنی جنگی تیاری بھی اپنی جگہ پر خوب رکھو، الرٹ رکھو اپنے تمام فورسز کو، گھوڑوں کو، توپوں کو، ہوائی جہازوں کو. اور یہی ہے اصل میں جو فوج کی نارمل ایکسرسائز کیا ہے، کہ جنگ ہو یا امن ہو، فوجی جو ہے وہ ڈیلی بیسس پر اپنی ایکسرسائزز جب کرتا رہتا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہ ہر وقت وہ تیار ہے، دشمن کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، وہ کسی بھی وقت حملہ ہو، ان کی باقاعدہ وہ ٹرمینالوجیز ہیں ان کی کہ یہ کون سا الرٹ ہے، یعنی کسی الرٹ میں ان کو 10 منٹ کے اندر جو ہے وہ سب کچھ پہن کر اور تیار ہو کر حاضر ہونا ہوتا ہے، اور کسی میں 3 منٹ کے اندر انہیں حاضر ہونا ہوتا ہے. اسی طرح یہ تمام جو ایکٹیو ایئر بیسز ہیں وہاں پر آپ کو، حالانکہ جنگ نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن ڈیلی بیسس پر جنگی طیارے جو ہیں وہ اڑتے ہیں اور وہ اپنی ایکسرسائز کر کے پھر واپس آتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ مسلسل تیار رہنا ہے. تو یہ مفہوم بھی اس میں ہے اور اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنے کا مفہوم بھی اس میں ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ. خوف خدا جو ہے یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دین کا بالکل سینٹرل ایک تھیم ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. اور قرآن مجید میں بڑی ری ایشورنس ہے اس کی کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کی ٹیک کیئر کرے گا. سورہ طلاق کے اندر حیرانی ہوتی ہے کہ ایک بالکل دنیاوی معاملہ ہے طلاق، لیکن وہاں یہ الفاظ اتنی مرتبہ آئے ہیں کہ گننا ممکن نہیں ہے. مَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا، پہلے تو دوسری آیت میں آیا کہ جو اللہ سے ڈرے گا، یجعل له مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا، وَيَرْزُقُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب، اور انہیں اسے وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. یہ آیت نمبر 2 ہے. اور اس کے بعد پھر 2 آیتیں چھوڑ کر پھر فرمایا، یعنی بات کیا ہو رہی ہے کہ اگر تمہیں، تمہاری بیویاں ایام سے مایوس ہو چکی ہیں، لیکن مینوپاز سے آگے جا چکی ہیں، تو ان کے لیے عدت کیا ہے؟ 3 مہینے ہے. اور ان کے لیے بھی جن کے حیض آئے ہی نہ ہوں کبھی، ان کی بھی 3 مہینے ہے. اس کے بعد فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حمل والیوں کی عدت وضع حمل ہے. اس کے بعد فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرے گا، يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا. اس سے اگلی آیت میں پھر ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے جو وہ تم پر نازل فرما رہا ہے. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اس سے دور کرے گا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اسے بڑی عزت کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ اجر عطا فرمائے گا. تو وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ وصف اگر انسان میں پیدا ہو جائے، میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا ہے کہ اگر ہم اپنا تجزیہ کریں تو ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں. میں کھڑنے والے اگر آؤں گا یا یہاں سے گزر بھی رہا ہوں گا تو ذرا کانشیس ہو کے گزروں گا کہ آپ لوگ یہاں ہیں اور ایسی کوئی حرکت مجھ سے سرزد نہ ہو کہ آپ کہیں لو جی ہمیں دست دیتا پھرتا ہے اور خود یہ کرتا ہے. لیکن آپ تو ہر جگہ موجود نہیں ہیں. اگر اس کی بجائے میرے دل میں خوف خدا ہوگا, میں اللہ سے ڈروں گا, تو پھر میری شخصیت جو ہے وہ واقعتاً بلڈ اپ ہوگی صحیح بنیادوں پر. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے, وہ تو میرے دل میں جو خیالات آ رہے ہیں ان کو بھی جانتا ہے اور اس کا بھی اس نے حساب لینا ہے. تو خوف خدا جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. یعنی آگے سورہ مائدہ میں جا کر ہم ایک آیت پڑھیں گے, ایمان کی سٹیجز بیان ہوئی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرے, وعمل الصالحات, اچھے کام کیے, پھر فرمایا وتقوا وآمنوا, پھر وہ اللہ سے ڈرے اور صاحب ایمان بن گئے. پہلے اسلام پر کار بن رہے, پھر اللہ سے ڈرتے رہے اور ایمان کے راستے پر چلنے کے لیے, اور پھر فرمایا ثم تقوا, پھر وہ اور اللہ سے ڈرے, وأحسنوا, اور وہ مقام احسان تک پہنچ گئے. مقام احسان کیا ہے؟ حدیث جبرائیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام احسان کی تعریف یہ فرمائی کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ, اور اگر تم ایسا نہ کر سکو, فَإِنَّهُ يَرَاكَ, تو یاد رکھو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا فرمائے اور ہمارے دلوں کو تقویٰ سے بھر دے اور ہماری کوتاہیوں اور خامیوں سے درگزر فرماتے ہوئے ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے. آمین یا رب العالمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
يا حامل القرآن.